رسول کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے حضرت کی طبیعت کچھ نامناسب ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے ہلکا نہیں کر پا رہے. سر میں شدید درد ہے آنکھ کی وجہ سے، انشاءاللہ ہلکا ہوگا. ابھی یہ خطبات عارفی ہے حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی. عنوان ہے اس کا، تشویشات اور بیماریوں کا حل. فرما رہے ہیں، لوگ میرے پاس جانے کہاں کہاں سے بے وقت آتے رہتے ہیں، آرام کا کوئی وقت نہیں ملتا، یہاں تک کہ مطلب میں بھی آ کر مجھ کو ستاتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، کسی نے جادو کر دیا، کاروبار نہیں چل رہا، رشتے نہیں مل رہے، میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے، دفاتر میں یہ ظلم ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. آپ کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی وظیفہ تیار کیجئے. لا الہ الا اللہ. بھائی آپ لوگوں سے استدعا ہے کہ آپ کسی کو میرے پاس نہ بھیجئے. بھائی سنار کا کام لوہار سے لو اور لوہار کا کام سنار سے لو، یہ بڑی غلطی ہے. بھائی میں تو آپ لوگوں کو کچھ نصیحت کی باتیں بتاتا ہوں، وہ باتیں بتاتا ہوں جن سے ہماری اور آپ کی عاقبت خراب ہو رہی ہے. ان کے تدارک کی صورتیں بتاتا ہوں، چنانچہ اس کی تدبیریں اور جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہیں اور بزرگان دین نے بتائی ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. نہ بزرگی کا سوال ہے اس میں، نہ اور تقدس کا، مگر کیا بتاؤں، ایسی پریشانی میں پڑ گیا ہوں جس کی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی. آخر کس کس سے انکار کروں؟ پوچھا جائے کہ کہاں سے آئے ہو تو کوئی کہتا ہے ملیر سے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے کورنگی سے آیا ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں. ٹھیک 12 بجے بھی آتا لکھیں گے، یعنی اس وقت حضرت کا کوئی ٹائم چل رہا ہوگا ملاقات کا، اس کے بعد بھی آ جاتے ہوں گے. 2 بجے بھی، رات کے 9 بجے بھی آ جائیں، کوئی وقت کا تعین نہیں. مزید کہتے کہ معاف کیجئے گا، نہ وقت آپ کو تکلیف دی. ہمارے حضرت کے پاس بھی ایسے ہوتے ہیں، ساتھی تشریف لے آتے ہیں، بعض کو نہیں پتا ہوتا، بعض انجانے میں کہ حضرت دل کر رہا تھا تو وقت مولوی حضرات نے ٹیگ کیے. پہلے اس سے پہلے تو ہوتا تھا کہ حضرت ہر ٹائم حاضر ہوتے تھے، یعنی کوئی 2 بجے آ رہا ہے، صبح آ رہا ہے، شام آ رہا ہے، فجر کے بعد بھی مجلس لگ جاتی تھی، یعنی ساتھی آ جاتے تھے ملاقات کے لیے، بیٹھ جاتے تھے، تو حضرت نے پیش کیا ہوا تھا سارا. اب عوارض کی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، یعنی ایک ٹائم اوقات رکھ دیے ہیں، 11 سے 12:30، عصر سے عشاء، یہ حضرت کے ملاقات کے اوقات. آج کل چونکہ عوارض عذر زیادہ ہے، درد زیادہ ہے، شدت تکلیف زیادہ ہے، اس وجہ سے بیٹھ بھی نہیں پائے حضرت آج. تو اس وقت حضرت ڈاکٹر عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں، یہ 1984 یعنی 1984 کا ہے. واقعہ یہ ہے کہ آج کل سب لوگ بدحواس ہو رہے ہیں، ایسا ماحول ہو رہا ہے، ایسے جکڑ دیے گئے ہیں، کوئی مفر کی صورت بھی نظر نہیں آتی. مگر میں پھر بھی آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتا چکا ہوں، کہیں مفر ہے، کہیں پناہ ہے تو صرف اللہ کے پاس ہے. اس لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرو. یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ سفلی عمل جادو، آسیب، ٹونے، ٹوٹکے سب میں تاثیر ہے، سنکھیا میں بھی تاثیر ہے، زہر میں بھی ہے، اور سانپ کے اندر بھی تاثیر ہے، اور بھی مختلف چیزوں میں زہر ہے. زہر تو بہت ہے، لیکن ہر زہر کا تریاق بھی ہے. کل ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب ہم بہت پریشان ہیں، ایک تعویذ دیجئے یا کوئی وظیفہ بتا دیجئے. ہم نے کہا یہ چیزیں ہم نہیں جانتے، یہ سب فضولیات ہیں، لغویات ہیں، لوگ خامخواہ وقت ضائع کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو حدیث میں بھی آیا ہے، اعمال قرآنی حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال لکھے ہیں، کہ کیا یہ سب بیکار ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جہاں جہاں وظیفے بتائے ہیں، اورات بتائے ہیں، اسماء الہی بتائے ہیں، وہاں وہ سب دفع مضرت کے لیے ہیں، کہیں سے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا. کہیں اپنی جان و مال کی اندیشہ ہو تو اللہ کے کلام میں ان سے حفاظت ہے. اس طرح نہیں کہ اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کے کلام یا بزرگوں کو بتائے ہوئے وظیفوں کو جہاں چاہو استعمال کر لو، خواہ وہ مقصد جائز ہو یا ناجائز. یاد رکھو یہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے وظائف اور اغراض ہیں، ان کو اگر تم نے غلط استعمال کیا تو اس کا وبال بھی خود تم کو پڑے گا، اس لیے کہ تم اسماء الہی کے امداد کی اور وظائف کی بے حرمتی کر رہے ہو. اس کا وبال کسی دوسرے پر تو کیا ہوتا، تم خود اس میں مبتلا ہو جاؤ گے. ان کو مشغلہ نہیں بنانا چاہیے، کیا یہ گستاخی نہیں کہ فسق و فجور کی باتیں چھوڑ اور نہ گناہوں کی باتیں چھوڑو، نہ پاکی اور آلودہ رہو، پھر جب کوئی بیماری ہو جائے یا مصیبت پڑ جائے تو اللہ کا کلام پیش کرو. کتنی بڑی گستاخی کی بات ہے، کتنی بڑی بے ادبی ہے. خبردار بھائی، ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے. آج تو اسی پر اکتفا کرتا ہوں، آئندہ اگر اللہ تعالیٰ نے صحت و قوت دی اور توفیق بخشی تو تفصیل سے عرض کروں گا. بار بار بتاتے ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ کیمیا کے نسخے، اسیر کے نسخے آپ کے سامنے پیش کروں، نیز کتابی صورت میں بھی آ گئے ہیں، میں نے اپنا حق ادا کر دیا. حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز عرفی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو اس پر توفیق عمل عطا فرمائے. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ چیز مختصر سی ہے اور اوراد و وظائف مختصر سے ہیں، یہ کیمیا کے نسخے ہیں، بڑے اکثیر نسخے ہیں، ان کے اندر بڑی تاثیر ہے. خدا کے لیے انہی تک محدود رکھو، اسی میں عافیت ہے. آگے وظیفوں میں بڑھو گے تو اندیشہ ہے کہ وہاں کا ذرا سی بات ہوئی فوراً قرآن خوانی کرا لی، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کا کلام کا ختم کراتے ہو جس میں نہ خلوص ہے بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے اور دنیاوی اغراض کے لیے ختم ہوتا ہے. ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا کلام کا وبال تم پر وبال بن جائے غیر شرعی موقع پر استعمال کی وجہ سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آیت کریمہ کے ختم میں بڑی تاثیر ہے، لیکن جائز ناجائز مقاصد کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے. چاہے دنیا بھر کے عملیات کر لو، اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کو مشغلہ نہ بناؤ، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ ادب و احترام کے خلاف ہے، ہمیشہ اس سے بچو. کسی جائز مقاصد کے لیے نفس کی قید سے بچنے کے لیے، شیطان کے مکر سے بچنے کے لیے، یا ایسے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے جو خامخواہ در پہ آدھار رہتے ہیں، استعمال کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ کسی بزرگ سے اجازت لے لو، خود استعمال نہ کرو، اس لیے کہ خدا معلوم کس طرح کا استعمال کرو گے. یہ تمام وظائف اوراد ایسے ہوتے ہیں جب تک اپنے کسی بزرگ سے اس کی اجازت نہ لے لو مفید ثابت نہیں ہوتے. ایسے ہی ایرے گہرے کی اجازت کا بھی کوئی اعتبار نہیں. کسی عالم صاحب نے ایک اچھے خاصے برسر روزگار جو جوان کو رات کے پڑھنے کا کوئی عمل بتایا دیا کہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر اتنی دفعہ یہ چیز پڑھو. اس نے وہ وظیفہ پڑھا، نتیجہ یہ ہوا کہ دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا، جو ملازمت تھی وہ بھی جاتی رہی، اعضا جو حواس باختہ تھے پھرتے رہتے تھے، اعضا و اقارب جو حواس باختہ پھرتے ہیں، آج کل ڈاکٹر کا علاج ہو رہا ہے، کبھی ہسپتال لے جا رہے ہیں، بتاتے ہیں ایسے بے وقوف ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کس مقصد کے لیے بتا رہے ہیں. بس کہہ دیا یہ 2 گھنٹے کا عمل ہے، 3 بجے رات کو آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر پڑھو. غرض مند آدمی کیا نہ کرتا، یہ سب کچھ کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ بیچارے کا دماغ خراب ہو گیا، یہ جو نماز روزے تھے وہ بھی چھوڑ گئے. بزرگ اکثر عملیات سے منع کرتے ہیں، ایسے عملیات جو نقصان دیں، اصل وظائف کی طرف لاتے ہیں، اوراد جن سے ہیں، مسنون اعمال جن سے ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں. اکثر حضرت مناجات مقبول کی طرف بھی فرماتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے، روزانہ کی ایک جنسی ہے اس کی، پڑھتے ہیں مجلس. عملیات کے پھیر میں ہرگز نہ پڑھنا، عملیات کے پھیر میں بالکل نہ پڑھنا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ آج کل جو کچھ ہماری پریشانیاں ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، ایسی بیماریاں کہ ڈاکٹروں کی عقل تک حیران ہیں کہ کیا تشخیص کریں. दुनिया भर के डॉक्टर हैरान और परेशान हैं, इधर इधर सर मारे फिरते हैं, एक्सरे करो, खून ले जाओ, पेशाब ले जाओ, ये करो वो करो, लेकिन ये समझ में आता कि मर्ज क्या है, लेकिन ये नहीं समझ आता कि मर्ज क्या है, इलाज कैसे करें। इसकी वजह ये है कि बाज इमराज के सबब कोई और बदपरहेजी है, लेकिन इस पर नजर नहीं जाते। खुदा का कानून है जो कभी नहीं बदलेगा। तुम जो गुनाह कबीरा करते हो, इसके वबाल और बीमारियां जो जाहिर हो रही हैं और पैदा होंगी, आज कैंसर जो पैदा हो रहे हैं, और आज तो और भी इससे आगे मामला चला गया, यह 1984 का है बयान, आज कैंसर जो पैदा हो रहे हैं, दूसरी बीमारियां जो जाहिर हो रही हैं, सब गुनाह कबीरा हैं, जिनसे हमने तो ये नहीं की और अब बसूरत कहर भुगतने पड़ रहे हैं, इनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ये कहर खुदावंदी का आखिर क्या इलाज हो सकता है? आज तक साइंस आजिज है, कैंसर के इलाज की कामयाबी नहीं। क्यों, क्या बात है? इसलिए कबीरा गुनाह कर रहे हैं, ऐसे शदीद कबीरा गुनाह जिससे तोबा भी नहीं करते। इसकी मिसाल ये है कि गीबत करना ऐसा है जैसे मुर्दार भाई का गोश्त खाना। बयान पहले भी चल रहा था, पिछले हफ्ते भी और उससे भी चल रहा है ये मुसलसल, और सुन लेते हैं हम भी, मैं भी, आप भी। असल है हमारा तस्करा है ये, यानी सुन सुन के हमारे करार आ जाए, ताकि हम करार दिल करार पकड़ जाए, उसको सुने, इसकी कराहियत महसूस हो। अच्छे खासे हम जो दीनदार कहलाते हैं, ये भी मैं इस्तेमाल हो जाते हैं, गीबत का पता ही नहीं चलता कि गीबत किस वक्त गीबत हो गई है, तो इसकी भी जो पता नहीं चलता, इसके लिए भी तोबा की जरूरत है कि अल्लाह ये अनजाने में भी हमसे हो जाती गलती, इसके लिए भी हम तोबा करें। फरमा रहे हैं कि जैसे मुर्दार भाई का गोश्त खाना, तो मुर्दार भाई का गोश्त जो खाए क्या होगा? क्या समीयत पैदा नहीं होगी? फोड़े होंगे, फिंसी होगी, तमाम बदल गल जाएगा। वजह है कि क्योंकि इस तहीं समेत है कि खुला हुआ जहर है। अल्लाह ताला ने मिसाल देकर बतलाया कि ऐसा ही है जैसे मर्दार भाई का गोश्त। अल्लाह मियां ने मिसाल दी जिसकी दी, इससे मालूम होता है कि तासीर भी इसमें वही है, यानी इतनी कराहियत वाला है कि मर्दार भाई का जैसे गोश्त खा लिया आपने, तासीर इसकी वही है जो मर्दार के खाने से होती है। वो समयियत है गीबत के, 85 दफ़ा हम लोग गीबत करते हैं, कभी तोबा करते हैं, औरतें भी करती हैं, मर्द भी करते हैं, एक रिवाज है, एक रस्म है, कभी तोबा की तौफीक नहीं होती। और अल्लाह ताला के यहाँ तो अमल और रद्द अमल मुकर्रर है। क्या तुम्हारे रस्म और रिवाज में आ जाने और तमाम इब्तला की वजह से अपना कानून बदल देंगे? क्या तुम्हारी गुफ्तगू के अंदर आ जाने से गीबत की तासीर बदल जाएगी? कभी नहीं बदलेगी। तो बहुत से अमराज जो आजकल पैदा हो रहे हैं, वो इन गुनाह कबीरा का नतीजा है जिनका हमने इर्तकाब किया है, फिर इनसे तोबा भी नहीं की। जबकि अल्लाह ताला की शान करीमी ये है कि सारे चाहे जितना गुनाह कबीरा का सदूर हो जाए, अगर तुमने तोबा इस्तिगफार कर लिया और इस गुनाह को छोड़ दिया, तो सारी समयियत, सारी यानी इसकी कराह ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला का रहम है, इनका करम है, इनका वादा है, जिसने तोबा इस्तफार किया, गुनाहों को छोड़ दिया, और जो रद्द अमल गुनाह का होता है, ख्वाह बीमारी हो, परेशानी हो, सबका रद्द है तोबा तन नसू, यानी सच्चे दिल की तोबा इस्तफार से तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अक्सर हजरत फरमाते हैं कि तोबा हमारी वो ना हो कि दिल में तो गुनाह से पूरा अज़म हो और लब पे तोबा तोबा, तो तोबा को भी ऐसी तो शर्म आ जाती है। आंख बहकी, जुबान बहकी, दिल बहका, गुनाह कबीरा का इर्तकाब हुआ, तोबा की कहाँ की, किस वक्त की? जब इसका खुमियाजा भुगतने का वक्त आया तो दौड़े वजीफे की तरफ, चिल्लाने लगे कि किसी ने जादू कर दिया। अरे किसी ने जादू नहीं किया, बल्कि तुमने अपने आप में ही अपनी कराहियत, इसकी जुनसी समयियत, इसकी नहूसत पैदा कर ली। तुम्हारी रूह के अंदर और जिस्म के अंदर एक नहूसत सरायत कर गई गुनाह कबीरा की। अब हजार इलाज करो, कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि जब मर्ज होगा, इसी के मुताबिक इलाज की जरूरत है। अगर खाना खाने से बदहजमी पैदा हो गई या किसी की बेद एहतियाती और बद परहेजी से मलेरिया हो गया, इलाज करो ठीक हो जाओगे। इसी तरह जितने इमराज जिस्मानी हैं सब माती बेहतियाती और बद परहेजियों से पैदा होते हैं, लेकिन जो रूहानी बद परहेजियों से इमराज पैदा होते हैं, क्या इनका इलाज मादी इलाज हो सकता है? हजार इलाज करके देख लो, हजारों डॉक्टरों से मिलकर तशखीस करके देख लो, एक्सरे कर लो, दुनिया भर की कोशिश कर डालो, लेकिन वो रद्द अमल होकर रहेगा। हदीस शरीफ में है कि जिना आम हो जाता है तो ताउन आ जाता है, और ताउन जो है इसकी सूरत पहले कुछ और थी, अब इसकी सूरत बदल गई, अब तो और गंभीर मामला हो गया। अब इसने सूरत अख्तियार कर ली। कैंसर की तमाम डॉक्टर और साइंसदान 200-300 बरसों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चला सके कि ये क्यों पैदा होता है। अरे अगर ये किसी आती चीज से पैदा हुआ हो, आबो हवा के असर से पैदा हुआ हो, तो कोई बता दे कि ये आबो हवा का असर है, लेकिन कैंसर और इस किस्म के दूसरे विरासत तो रूहानी बदहपरहेजी की पैदावार हैं, जिसमें छोटे बड़े अमीर और गरीब कोई कैद नहीं। कैंसर तो खुदा की एक लानत है, इसका क्या इलाज हो? ये कबायर का जो इर्तकाब हो रहा है, इससे ऐसे तमाम लाइलाज इमराज पैदा हो रहे हैं। हदीस शरीफ में भी गालिबन ये मफहूम बयान किया गया है कि एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होंगी, किसी ने इनका नाम तक ना सुना होगा। जब नाम तक ना सुना होगा तो इलाज कैसे होगा? आज जितने संगीन इमराज मर्ज पैदा हो रहे हैं, मैं आप लोगों से इतलान कह रहा हूँ अपने तजर्बात की बुनियाद पर और अपने बुजुर्गों की किताबें पढ़कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मंशा मालूम करके बता रहा हूँ कि गुनाह कबीरा जो हैं ये बहुत संगीन नापाक हैं और नजिस चीजें हैं। जब तक इंसान इनका मर्तकब होता है तो इसकी रूह खराब होती रही है, जिस्म भी खराब हो जाता है। इसका इलाज कुछ नहीं, ये नामुमकिन है और महाल है। जो गुनाह कबीरा से पैदा गुनाहों से मर्ज पैदा हो, मादी दवाओं से इसका इलाज हो जाए, बिल्कुल नामुमकिन और महाल है। कैसे होगा? मादी चीज़ों की बदपरहेजी से जो मर्ज पैदा होते हैं, इनका इलाज है, यूनानी है, लेकिन जो इमराज इस ज़माना खसूसन गुनाह कबीरा के इर्तकाब से पैदा हो रहे हैं, इनका इलाज कैसे किसी मादी इलाज से हो सकता है? किसी की नज़र जा सकती है कि ये फासिद बंदा कहाँ से पैदा हो, क्यों पैदा हुए? जाओ लाख सर मारे जाओ, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं वो बताते हैं कि तुम्हारी गीबत की आदत है, शहवानी नज़र की आदत है, बदगुमानी की आदत है, और ये सब गुनाह कबीरा हैं। जब तक ये जारी रहेंगे इनसे तुम्हारी रूह बीमार होती जाएगी और जिस्म पर भी इसका असर होगा, दुनिया की तहकीकात करते करते मर जाएगी। दुनिया तहकीकात करते करते मर जाएगी, किसी को ना पता चले कि इसका मर्ज का क्या सबब था। जना एक फेल है, आंखों से भी होता है, जबान से भी होता है, कानों से भी होता है। तो ये जो रोज़मर्रा गुनाह कबीरा का इर्तकाब हमारी आंखें कर रही हैं, हमारे कान कर रहे हैं, इनसे जो नहुसत पैदा हो रही है ये कभी नहीं छूट पाएगी। और जब एक दफ़ा इसका जहूर होता है तो हाय हाय करते हैं, यहाँ फोड़ा निकल आया, यहाँ कैंसर हो गया, यहाँ दिमाग खराब हो गया, यहाँ फालिज हो गया, दुनिया भर के बीमारियां लाहक हो जाती हैं। डॉक्टर लोग तशखीस कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जाने क्या क्या कर रहे हैं, सब कुछ करते जाओ लेकिन इसका कोई इलाज नहीं। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अल्लाह ताला की रहीमियत और रहमानियत की शान से बाईद था कि जहर पैदा फरमाते और इसका तरियाक पैदा ना फरमाते। जन्नत में जो लोग जाएंगे पाक साफ होकर जाएंगे, गंदे लोग नहीं जाएंगे। तो साहिब ईमान होने की हैसियत से यहाँ गुनाह कबीरा किए और इनके साथ तोबा भी नहीं की और इनसे जो असरात नहुसत के पैदा हुए इनको तोबा के जरिए जाहिल नहीं किया और गुनाह की गंदगियों से पाक साफ नहीं हुए तो जन्नत का दखूल मुमकिन नहीं। ठीक है, तुमने गुनाह कबीरा किए और जहर का इस्तेमाल कर लिया, अब इसका तरियाक और इसका तदारक ये है कि सिदके दिल से तोबा करो। ये गुनाह के असरात क्यों जाहिर हुए, کیونکہ تم نے گناہ کبیرہ کیے تھے، اس لیے دماغ کا، آنکھوں کا، کانوں کا، دل کا اور زبان کے مرض پیدا ہوا، تم اسے اس قدر بے خبر رہے کہ گناہ کرتے رہے، آنکھیں بہتی رہی، زبان بہتی رہی، غیبت ہوتی رہی، شہوانی باتیں ہوتی رہیں، لذات نفسانی حاصل کرتے رہے، جذبات شہوانی برانگیختہ ہوتے رہے، ہوتے ہوتے مرض کی صورت میں آ گئے۔ اب تم توبہ کرنے بیٹھ گئے، استغفار کرنے بیٹھ گئے، جلد ہی یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ مرض جو پیدا ہوا ہے گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے پیدا ہوا ہے تو پھر توبہ کریں، استغفار کریں، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس سے سبق حاصل کرنا کہ اب تم کو ہوش آیا ہے، جب مرض نے شدت اختیار کی، جسم کے اندر تغیر پیدا کر دیا، نحوست پیدا کر دی، اب تم کو احساس ہوا کہ گناہ کبیرہ جو میں نے کیا اس کا وبال ہے، اب کیا کریں۔ مرض کا سبب تو معلوم ہو گیا کہ یہ سبب ہے، اس کا کیا علاج کریں؟ اس کا جواب یہ ہے، اور یہ جواب میرا نہیں بلکہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے اللہ کی منشا کو سمجھا، جنہوں نے گناہوں کی حقیقت سمجھی، جنہوں نے گناہ کبیرہ کی نحوست کو سمجھا، جنہوں نے سمجھ لیا کہ گناہ کی نحوست کا جسم پر یہ اثر ہوتا ہے، کبائر سے اور ناپاک گناہوں سے یہ امراض پیدا ہوتے ہیں، اور جو اللہ والے اور ماہر نفسیات ہیں ان کی نظر میں یہ بات آئی کہ یہ شخص شہوانی خیالات کا تھا، یہ شخص جو آیا ہے اس میں حب مال تھا، حب جاہ تھا، اس کی وجہ سے دل و دماغ میں یہ اثر ہوا، ان کے اندر اس کبیرہ گناہ کا مادہ تھا، اس کا ارتکاب کرتا رہا اور اس کے کرتے کرتے یہاں تک وہ جسمانی صورت میں وبال کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اب ان حضرات اولیاء کا یہ فیصلہ یہ ہے کہ عزیز من، تم نے اپنے آپ کو تباہ کر ڈالا، تم نے ایسے گناہ کبیرہ کیے، پھر توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، تلافی بھی نہیں کی، خدا کا قانون تو نہیں بدل گیا، چنانچہ تم کو مبتلا ہونا پڑا۔ اب خیریت ہے کہ اپنے گناہ کبیرہ کو ندامت قلب کے ساتھ، الہا وزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اپنے معاملے کو کہ یا اللہ، مجھ سے دانستہ نادانستہ فلاں فلاں قبائل اور فلاں فلاں سفائر کا ارتکاب ہوا ہے، ہم بھی کر لیں، یہ مجلس ہے، بیٹھے ہوئے یہاں پہ حضرت فرماتے ہیں، آنا بھی اسی مقصد کے لیے کہ دل بدل جائے، دل سنور جائے، دل پاک ہو جائے، دل صاف ہو جائے، دل شفاف ہو جائے، دل بن جائے، کہ نیکیوں پر چلانے والا، نیکیوں پر جذبات کو ابھارنے والا، گناہوں سے بچنے والا۔ تو یہاں پر بلانا بھی، یہاں پر آنا بھی، یہاں پر بیٹھنا بھی، مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت حاصل ہو جائے، ہمیں شریعت پر چلنا آ جائے، دیندار بن جائیں ہم۔ کہ سغائر کا ارتکاب ہوا، میرے دل میں ایسے جذبات تھے، میری زبان کے اندر ایسی نحوست رہی، میرے کانوں کے اندر، میری آنکھوں کے اندر مدتوں تک نحوست رچی بسی رہی، نہ توبہ کی، نہ استغفار کیا، آج میں نادم ہوں، میرے جسم کے اندر تغیر پیدا ہو گیا، گناہوں کا زہر پھیل گیا، میرا جسم معوف ہو گیا، اب میں آپ کے رحم و کرم میں ہوں، اے اللہ ندامت قلب سے، اے اللہ ندامت قلب سے ایسے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں جن کے وبال میں میں مبتلا ہوں۔ عزیزو بس یہ مجھ سے ہی سن لیجئے، شاید کسی کتاب میں نہ ملے، لا الہ الا اللہ، خدا کے لیے عمل کرو، یہ کیمیا کا نسخہ ہے، اگر نہ کرو گے پھر خدا نخواستہ الامان والحفیظ، بھگتنا نہ پڑے۔ یہ صرف ایک ہی عنوان بتا رہا ہوں، اس کے اور بھی بہت عنوانات ہیں، اگر موقع ہوا وہ بھی عرض کروں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کہو کہ اے اللہ، ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، ان ہاتھوں سے، ان زبان سے بہت سے قبائل کا میں نے ارتکاب کیا، یہاں تک کہ ان کی نحوست میرے جسم میں پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، اے اللہ میں بہت نادم ہوں، میں برباد ہو گیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی میری تمام تندرستی بگڑ گئی، میری جسمانی حالت برباد ہو گئی، میں کسی کام کا نہ رہا، فالج ہو گیا، پھوڑا ہو گیا، کینسر ہو گیا، یہ ہو گیا، یا اللہ سب ہماری شامت اعمال ہے، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین۔ یا اللہ معاف فرما دیجئے، اب ان کی شان کریمی اور رحمانیت پکار اٹھے گی کہ اس مرض کے اندر جو گناہ کی نحوست تھی وہ ہم نے ختم کر دی، اور جس نحوست سے گناہ کا مرض پیدا ہوا تھا وہ ہم نے زائل کر دیا۔ اب یہ مرض کی صورت جو باقی رہ گئی ہے اس کے اندر نحوست نہیں لیکن صورت مرض ہے۔ اس کی مثال ایسی مثال ہے کہ کسی کا پھوڑا نکلا ہو، ڈاکٹر سرجن نے نشتر دیا ہو، نشتر دینے کے بعد فاسد مادے کو نکال دیا اور ایسے انجیکشن اور ایسی چیزیں دی ہیں جس سے زہر ختم ہو گیا، لیکن پھوڑا اب بھی باقی ہے، زخم اب بھی ہے، مرہم پٹی اب بھی باقی ہے۔ پھوڑے کی نحوست تو ختم ہوگی، رفع ہوگی، لیکن پھوڑے کی صورت بھی پھر بھی باقی ہے۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ تمہارے کبائر کو معاف فرما دیں گے، اس کے اندر کا زہریلا مادہ جو تم نے دنیا اور آخرت میں بھگتے، وہ زہریل نافرمانیاں جس کے تم مرتکب ہوتے رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ رفع ہو جائیں گی، لیکن صورت بیماری باقی رہ جائے گی۔ صورت بیماری جو ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا وعدہ ہے کہ اگر مسلمان کے کانٹا بھی چبھ جائے تو اس پر بھی اجر دیتے ہیں۔ لہذا جو شخص جسمانی اذیت میں مبتلا ہے، جس کی سمیت اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے نکال دی لیکن صورت بیماری اب بھی موجود ہے، یہ اس کے لیے اجر کا سبب ہے، اس سے اس کے درجات بلند ہوں گے، اس لیے اس بیماری پر صبر کرنا پڑے گا، مگر مطمئن رہیے کہ وہ اس کی نحوست سے اب پریشان نہیں رہے گا جو گناہ کی وجہ سے ہوئی تھی اور توبہ سے زائل ہو گئی۔ اب جسم تو اثر لے گا، یعنی اس کی نحوست، اس کی سمیت زائل ہونے کی خاص علامت یہ ہے کہ دل مطمئن ہو جائے گا، اور اس کا اجر دنیا میں نہیں ملے گا تو آخرت میں اللہ میاں سے ضرور عطا فرمائیں گے۔ یعنی بیماری کی وجہ سے جو جسم میں اب تغیر آ گیا ہے، اب تندرست تھا، بیمار ہو گیا، چاہے گناہ سے ہو یا کسی وجہ سے ہو یا کوئی اللہ تعالیٰ کی آزمائش آ گئی ہو، صبر کیا تو اس کی دنیا میں تو نہ بھی ملے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اجر لازمی نہیں رکھا ہے اس کا اجر دنیا میں نہ ہی ملے تو آخرت میں اللہ میاں نے ضرور عطا فرمائیں گے۔ جب سمیت اس میں سے نکل گئی، نحوست نکل گئی، صرف صورت مرض باقی رہ گئی، تو صورت مرض خود اس کے رفع درجات کا سبب ہے، اب اس کے گناہوں کا خمیازہ نہیں ہے بلکہ اس کے رفع درجات کا سبب ہے، اب اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اور بیماری کے اس علاج سے یہ حالت پیدا ہوگی کہ آئندہ گناہوں سے پرہیز کرے گا، گناہوں سے اجتناب کرے گا، گناہوں کی باتوں سے بچے گا، یہی ہمارا مقصود ہے۔ اب آنکھ بند ہوتے ہی اس کو وہ درجہ ملے گا جو شہداء کے لیے ہے۔ بھائی یہ بات آپ مجھ سے سن لیں، اس کی حقیقت جہاں سے سمجھ لیجئے کہ پھوڑا ہے بڑا سنگین، لیکن ڈاکٹر بڑا ماہر ہے، یہ اللہ والے معالج ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کو مرض کا پتہ ہوتا ہے، پھر جس طرح کا مرض ہوتا ہے اس طرح کا علاج بھی بتاتے ہیں۔ اس نے تمام نحوست کو نکال پھینک دیا اور مرہم رکھ دیا، پٹی بھی باندھ دی، ایسے انجیکشن دے دیے جو سمیت، جو نحوست خون میں سرایت کر گئی تھی وہ بھی، یعنی جو اس کے زہریلے اثرات سرایت کر گئے تھے وہ بھی رفع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت قلب نے وہ نشتر لگایا کہ گناہ کی نحوست، گناہ کے زہریلے اثرات سے جو مرض پیدا ہوا تھا وہ رفع ہو گیا، وہ رفع ہو گیا، اب صرف صورت مرض باقی رہ گئی۔ یہ صورت مرض بھی ان کا کرم ہے، ان کا رحم ہے کہ تم کو یہ گناہوں سے بچائے گی، تمہاری بیماری تم کو آفات سے محفوظ رکھے گی، گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، تو مومن اور صاحب ایمان جسم کے اندر جو تکلیف ہو اس کے ساتھ وہ توبہ استغفار بھی کرتا رہے، اس کی جو بھی تکلیف جسمانی ہوگی اس کے رفع درجات کا سبب ہوگی۔ یہ صلہ ہے اس عمل کا جو تم سے نہ بن پڑتا ہو۔ اس حالت پر جو شخص تو اب اس نیت سے صبر کرے کہ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، مرنے کے بعد شہادت کا درجہ ملتا ہے اور باری تعالیٰ مقام عالیہ عطا فرماتے ہیں۔ بھائی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس ماحول سے بچا لے، اور آج کل ان سمیتوں یعنی ان زہریلے اثرات سے بچا لے جن سے ہماری آنکھیں معاف ہو گئیں۔ بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی کے لا تعداد مناظر ہر وقت آنکھوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو بھی ہدایت دے، ان مردوں کو بھی ہدایت دے۔ بے شرمی، بے غیرتی اب زہریلا گناہ ہے، اس کے اندر ایسی نحست، ایسی زہریلے پن ہے جو دنیا کو بھی برباد کر رہی ہے اور آخرت کو بھی برباد کر رہی ہے۔ یہ بے شرعی، بے غیرتی دنیا کے سنگین ترین زہریلے مادوں میں سے ہیں۔ نہ سنکھیا میں اتنا اثر ہے، نہ سانپ کے زہر میں اتنا اثر ہے، کسی چیز میں اتنا اثر نہیں۔ بے شرمی کا زہر اتنا قوی ہے، قوی زہر ہے، کوئی اس کا تدارک نہیں کر سکتا۔ آج کل جو بے شرمی، بے غیرتی عام ہو رہی ہے، یہ تمام بیماریاں، پریشانیاں اسی کا وبال ہے۔ خواہ خواہ بدنام کرتے ہو کہ کسی نے سفلی عمل کر دیا، کسی نے ٹونا ٹوٹکا کر دیا، اسی خبر نہیں لیتے، وظیفے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ لیکن اچھی طرح جان لو، ہزار وظیفے، لاکھوں سر مارو، لیکن وظیفے تمام عامل سر پٹک کے مر جائیں، پھر بھی اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ خارجی چیزوں کا تو علاج ہے، لیکن گناہ کبیرہ کی جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں سوائے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ یعنی توبہ پر اس قدر زور دے رہے ہیں، اس قدر اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں کہ شیطان کہیں دل میں یہ خیال نہ ڈال دے کہ اب تورے گناہوں کا اتنے گناہ کرتا ہے، تیرا کیا فائدہ توبہ کرنے کا، گناہ تو تجھ سے پھر بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بزرگ جو ان سے ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ ماہر ہیں، یہ علاج کے ہیں، یہ جتنے ہمارے آج کل اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے ہمارے حضرت جی دامت برکات ہمالیہ کو، یہی مقصد، یہی بیان، ہر بیان میں کہ دل بدل جائے، دل سنور جائے، دل پاک ہو جائے، دل صاف ہو جائے، اور اس کی تمام حقیقت ہمیں حاصل ہو جائے، حقیقت شریعت حاصل ہو جائے، حقیقت یہ تعلیم و تعلم حاصل ہو جائے، یہ جو حقیقت ہمیں حاصل ہو جائے تاکہ ہماری روح کے اندر صلاحیت کر جائے، گناہوں سے پاک ہو جائے۔ تو اس کے لیے یہ مجلس ہوتی ہے، اس کے لیے یہاں میل بیٹھنا ہے، اس کے لیے یہاں پہ ذکر کے لیے جو آتے ہیں، یہ صرف ذکر ہے یہاں پر ہمارا، کہ ہمارے اندر، اپنے اندر ایسے صلاحیت کر جائے کہ ہماری تنہائیوں میں بھی ہم اس کو پاک صاف رکھیں۔ یہ صرف جیسے پریکٹس کرتے ہیں نا، یہاں پہ تجربے کے لیے آتے ہیں، اصل ہمارا ذکر اپنی تنہائیوں کا ذکر ہے، یعنی اپنے خلوت میں اس کو جاری رکھیں، خلوت میں کریں۔ تو یہاں کا جمع ہونا بھی ہے، ذکر کی مشق کرنا بھی اسی لیے ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مشق ہوتی ہے کہ اپنے دل پہ توجہ دیں، دل پہ اللہ تعالیٰ کا پاک اور مبارک نام لکھا ہوا ہے اور دل پکار پکار کے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، اور اس کا خیال، اس کا تصور، چاہے کھلی آنکھ سے کریں، چاہے بند آنکھ سے کریں، جس میں آپ کا تصور جلتا ہے، اور مبارک نام اللہ کا اپنے دل پہ نقش کر لیں، جس مرضی رنگ سے کر لیں، جو خیال آتا ہے، جو تصور آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا اپنے دل پہ نقش کریں، اور دھیان جمائیں کہ دل پہ اللہ کا مبارک نام نقش ہے اور دل پکار پکار کے اللہ کو پکار رہا ہے اللہ۔ تو اب کچھ دیر کے لیے ذکر کی مشق بھی کر لیتے ہیں، خیر یہ آگے بھی چلے گا، پہلے بھی بیان ہوتا رہا ہے، اسی کو دہرایا ہے آج بھی، تاکہ ہمارے دل قرار پکڑ جائیں، سمجھ آ جائے، غیبت کی نحوست سے پاک ہو جائیں۔ اب عورتیں تو شامل ہیں ہی، مرد بھی بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور خام خواہی عورتوں کے ساتھ ہی ہم بھی چل پڑتے ہیں، منع کرتے کرتے ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، ہم بھی اسی لائن میں چلتے ہیں، پہلے منع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ مگر اگر مگر کرتے کرتے بیچ میں ہم شامل ہو جاتے ہیں اور گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی توبہ کی توفیق دے ہمیں، اور یہ ذکر جو ہے اسی لیے ہے کہ یہ دل کو صاف کرے، دل کے زنگ کو دھونے کے لیے اللہ کا ذکر بہترین دوا ہے۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل پر توجہ کر لیں, دل پہ اللہ کا مبارک نام نقش ہے اور دل پکار پکار کے اللہ تعالیٰ کو پکارے اللہ اللہ اللہ. تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں. اللہ اکبر کر سب دعا کے لیے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ مجھے اور آپ کو اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بس ایک زمانے سے نہیں, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے باتیں ہو چکی ہے. صحبت اولیاء سے ہی صرف انسان کی اندر کی اصلاح ہوگی, اور ہم الحمدللہ یہ بات دیکھ چکے ہیں, ہمارے مشاہد تجربے میں آ چکی ہے کہ ہمارے حضرت اس وقت ہمارے علم میں اور الحمدللہ ہمارے تجربے میں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرا تعلق حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا. جب ان کے انتقال کے بعد میں نے یہ کوشش کی تو آپ یقین کریں 2 سال باقاعدگی سے کوشش میں لگا رہا, جو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قلبی تمانیت پہلی مرتبہ زیارت پر حضرت سے مجھے اللہ نے عطا فرمائی, اور پھر لگن کے ساتھ جو اللہ عزل نے حضرت سے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا. میری آپ سے درخواست ہے, اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی, اب ہمیں بہت زیادہ شکر کرنے کی ضرورت ہے, اور شکر یہ ہے کہ ہم حضرت کے اوراد, حضرت کے جو وظائف, حضرت کا تعلیم شدہ جو بھی ہدایت کی ترتیب ہے اسے دل و جان سے قبول فرمائیں. آپ یقین کریں, میں آپ کو سچ سے عرض کر رہا ہوں, ہم جتنا اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے یہ شکر ہوگا, اور اللہ عزوجل اس کی برکت سے ہمارے حضرت کی سلامتی کو تا دیر ہمارے سروں پر قائم فرمائیں گے. اور اگر ہم ناشکری کریں گے, ہم اورات کو حضرت کے بتائے ہوئے اصولوں کو اور ذکر و اذکار کو کمزوری دکھائیں گے تو یہ ناشکری ہوگی, اور ناشکری جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی, ہم محرومی کا شکار ہو جائیں گے. آپ سے درخواست ہے ہم اپنے حضرت کے لیے بھی دعا فرمائیں, امائے مرحومہ کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ عزل ہمارے حضرت کو تا دیر سلامتی نصیب فرمائے. اور ہمارا شکر یہ نہیں ہے کہ ہمارے حضرت بہت اچھے ہیں, ہمارا شکر یہ ہے کہ حضرت کے بنائے ہوئے اصولوں, بالخصوص جو ان کا اصل اصول ہے, بس ماشاءاللہ 2 لفظوں میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم شریعت کو بس شریعت کو اپنا حاکم سمجھیں, بس شریعت کے ماں سوا کو ہم بالکل نفی میں لے جائیں. یہ ہماری زندگی کا اگر اصول دیکھنے میں, سننے میں, بولنے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, حضرت کے پاس آنے میں, گھر میں, اگر یہ اصول بن جائیں کہ شریعت ہمارا حاکم ہے, بس ہمارا اپنا وجود, اپنا دل, اپنی طبیعت, اپنی خواہش یہ حاکم نہیں ہے, اس کو ہم نے شریعت جو حاکم ہے اس کے ذریعے سے انسان ساری چیزوں کو ہم نے مغلوب کرنا ہے, یہ ہے حضرت کے وجود کا شکر. انشاءاللہ کریں گے نا اللہ کے فضل. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم.
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا غياث المستغيثين يا الله يا ربنا يا كريم يا رحم الراحمين ہم سب کی تمام تر خطاؤں کو اے اللہ عزل اپنے فضل و کرم سے اور ہمارے حضرت کی برکت سے ان کے وسیلے سے تمام خطاؤں کو مٹا دے, اے اللہ تمام خطاؤں کو معاف فرما دے, اور اے اللہ ہمیں اس مجلس اور حضرت کی برکت سے آئندہ خطاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے, اے اللہ معصیت سے محفوظ فرما لے, اطاعت کا جذبہ اور شوق نصیب فرما دے, اے اللہ عزل تو اپنے کرم اور فضل سے ہمارے حضرت کو کامل صحت کاملہ نصیب فرما, ان کو تادر ہمارے سروں پر سلامت فرما, اے اللہ عزل ہمارے امہ مرحومہ کو اے اللہ خوب درجات کو بلند فرما, ان کی قبر کو نور سے منور فرما, یا ارحم الراحمین تو اپنے کرم اور فضل سے ہمیں شریعت کو اپنا حاکم بنانے کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ عزل ہمیں شریعت کو اور دین و اسلام کو اور قرآن و حدیث کو اے اللہ عزل اپنے تمام امور میں اے اللہ صبح و شام کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے دیکھنے میں شریعت کو اے اللہ حاکم بنانے کی اور ایسا حاکم جس کے حکم کو تسلیم کرنے کی اے اللہ عزل توفیق نصیب فرما دے, یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں کو شریعت کے لیے مطمئن فرما دے, اے اللہ تمائنیت قلبی نصیب فرما دے, اے اللہ اس مجلس سے اور ہمارے حضرت کے پاس آنے سے جو اصلاح کا ایک سلسلہ ہے اے اللہ قیامت تلک اس کو جاری رہنے کی اور اے اللہ اس کو جاری رکھنے کی اے اللہ متوسلین کو طالبین کو اے اللہ صادقین کو توفیق نصیب فرما دے, یا ارحم الراحمین ہم سے جو کوتاہی ہو رہی ہے مجلس کے جانے کے بعد گھروں میں تیرے ذکر میں اے اللہ شریعت کو حاکم بنانے میں اے اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما دے, یا اللہ 24 گھنٹے اپنا دھیان نصیب فرما دے, قلبی دھیان نصیب فرما دے, اٹھتے بیٹھتے اللہ تو اپنے ذکر کو ہمارے لیے اے اللہ عزل یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے, یا ارحم الراحمین ہمیں معاف فرما دے, یا اللہ عزوجل ہمیں معاف فرما دے, اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, اللہم انا نعوذ بک ان انشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها, واقول واسلمت اسلمنا لا اله الا الله محمد رسول الله, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين, وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, بجاه النبي الكريم, بحرمة النبي الكريم, بوسيلة النبي الكريم, برحمتك يا أرحم الراحمين, آمين, آمين.